السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
ایم کیو ایم کے اراکین نے قومی اسمبلی، سینٹ اور سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مانسون اجلاس ختم ہونے سے ایک روز قبل ایوان میں غیر معمولی ہنگامہ، سونیا گاندھی کو شدید غصہ آیا، سشما سوراج نے جوابی حملہ کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، داعش کے ایک مصری گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ اغوا ہونے والے کروشیا کے باشندوں کے سر قلم کر دیے گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے قومی اور سندھ اسمبلی کے ارکان نے آج اپنی رکنیت سے استعفے دے دیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ یہ استعفے کراچی آپریشن پر تحفظات کی بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد اشتیاق کے مطابق، سیاسی اور پارلیمانی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں پر کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ ملک کی چوتھی بڑی پارٹی ایوان کے اندر موجود رہے۔ اس بارے میں اعلیٰ سطح پر گفتگو شنید کی اطلاعات مل رہی ہیں اور تاحال استعفے کے منظور ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی پارلیمان میں عددی اعتبار سے چوتھی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے علاوہ سندھ اسمبلی میں بھی اپنے استعفے جمع کروا دیے ہیں۔ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایم کیو ایم کے ممبران کے استعفوں کی تصدیق کے بعد متعلقہ حکام کو اس بارے میں ضابطے کی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین سینٹ نے بھی اپنے استعفے جمع کروائے۔ ادھر سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی اسمبلی کی طرف سے جمع کروائے گئے استعفوں کی تصدیق کا عمل ابھی شروع نہیں کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے سپیکر آغا سراج دورانی نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ممبران اپنے استعفے واپس لے لیں۔ قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق نے استعفے جمع کروانے والے ایم کیو ایم کے اراکین سے تصدیق کے عمل کے دوران فردن فردن پوچھا کہ کیا آیا انہوں نے اپنا استعفی بغیر کسی دباؤ اور اپنی مرضی سے دیا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق قومی اسمبلی کی لیجسلیٹو برانچ کاروائی مکمل کرنے کے بعد ایک خط کے ذریعے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرتی ہے، جس کے بعد متعلقہ نشستوں کے خالی ہونے سے متعلق باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم کے اراکین کے استعفوں کی منظوری سے متعلق سپیکر قومی اسمبلی قانونی مشیروں سے صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار نے استعفے جمع کروانے کے بعد الزام لگایا کہ جس طرح ان کے استعفوں کی تصدیق کا عمل کیا گیا، اسے سپیکر اور چیئرمین سینٹ کے غیر جانبدارانہ رویے کی عکاسی ہوتی ہے۔
آج جس طرح ہمارے استعفوں کی ویریفیکیشن ہوئی، ہمارے استعفے لینے کے لیے سپیکر بھی آ گئے، چیئرمین بھی سینٹ آ گئے، قومی اسمبلی کے سپیکر آ گئے، صوبائی اسمبلی کے، تو یہ بھی نظر آ گیا کہ ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں اور باقی ایم این اے اور سینیٹرز کس درجے کے پاکستانی ہیں۔ ان کے استعفوں کے وقت یہ تینوں حضرات غائب تھے، یعنی دونوں حضرات، اور ہمارے استعفے لیے گئے، فزیکل ویریفیکیشن۔ ہمیں خوشی ہے اس کی، یہی آئین اور قانون ہے، لیکن اس سے ہمارے آج کے استعفے کے عمل کو تقویت ملتی ہے کہ یہ اسپیکر کا اور چیئرمین کا رویہ بھی جو ہے وہ جانبدار ہے۔
فاروق ستار کا الزام تھا کہ کراچی آپریشن کے بارے میں وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، جس نے آپریشن سے متعلق تحفظات کو دور کرنا اور ماورائے عدالت اقدامات کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کرنا تھا، لیکن فاروق ستار کے بقول وہ کمیٹی ابھی تک نہیں بنی۔
اور جب ہم نے یہ کہا کہ یہ استعفے احتجاجاً دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ استعفے مسلسل ناانصافیوں اور ظلم و ستم کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، اس کے خلاف یہ استعفے دیے ہیں۔
ایم کیو ایم کا الزام ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن کے دوران ان کی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایوان میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کراچی میں جاری آپریشن پر تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں، اور ان کے بقول اس وقت بھی ماں سوائے ایم کیو ایم کے تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق ہے۔
کراچی آپریشن پر تمام پارٹیز متفق تھیں اور اس وقت بھی ایم کیو ایم کو چھوڑ کے تمام پارٹیز متفق ہیں۔ کراچی آپریشن کسی صورت میں بھی ایم کیو ایم سینٹرک نہیں ہے، نہ رینجرز ایم کیو ایم کے خلاف ہے، نہ پاکستان افواج ایم کیو ایم کے خلاف ہے، نہ حکومت ایم کیو ایم کے خلاف ہے، نہ یہ ایوان ایم کیو ایم کے خلاف. مسئلہ رینجرز اور فوج میں نہیں ہے، مسئلہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر کا ہے.
پاکستان کے ایوان زینی یعنی قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اراکین کی تعداد 24 ہے، جن میں سے 4 خواتین اور 1 اقلیتی نشست پر منتخب ہونے والا رکن ہے. ایوان بالا یعنی سینٹ میں ایم کیو ایم کے اراکین کی تعداد 8، جبکہ سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین کی تعداد 51 ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفے موجودہ حالات میں بہتر سیاسی حکمت عملی ہے، اور ان استعفوں کے منظور ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں پارٹی کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچے گا. ماہرین کی آرا پر مبنی رپورٹ، شہزاد حسین کی زبانی.
پارلیمان میں عددی اعتبار سے پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت اور صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بدھ کو سینٹ، قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں اپنے استعفے جمع کروانے پر مختلف تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا. تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں متحدہ قومی موومنٹ جس صورتحال کا شکار ہے اور جس آپریشن سے گزر رہی ہے، اس میں ایم کیو ایم نے یہ سیاسی موقف اختیار کیا ہے تاکہ استعفوں کے ذریعے حکومت کو بات چیت کرنے پر مجبور کیا جا سکے.
میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اس موقع پہ بصیرت کا ثبوت دینا چاہیے، استعفے کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سیاسی نظام اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب تمام اسٹیک ہولڈر پارلیمنٹ میں ہو، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور انہیں ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہو. دوسری صورت میں ایم کے ایم کے پالیسی ساز جو کچھ چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا اور سیاسی نظام کمزور ہوگا.
تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں اور متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں کے حوالے سے وفاق کے رویے میں تضاد نظر آتا ہے.
میرا خیال ہے کہ ایم کے ایم کی طرف سے بڑا اچھا موو ہے، دے آر بیک ان دی نیوز، اور اب ڈیبیٹ میں ایم کے ایم جو ہے وہ کم ڈیفینسو نظر آتی ہے، کیونکہ ایم کے ایم جو ہے وہ اب آفینس پہ گئی ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل موو کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم باہر آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو کوئی لیجسلیٹو یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایمرج ہوتا ہے پھر وہ ایم کیو ایم کو وائبلٹی دے گا، سسٹیننس دے گا.
ڈاکٹر ہما بقائی نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم ایک عرصے سے دفاعی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھی، لیکن اب اس نے جارحانہ انداز اختیار کیا ہے. صحافی اور کالم نگار ماجد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
چال کی طرح انہوں نے یہ کھیلا ہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان پہ جو سختی چل رہی ہے، جو آپریشن چل رہا ہے، وہ کسی طریقے سے ختم ہو. تو اسی کے لیے انہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ 25 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور 51 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایک دم سے جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں اور الیکشن کرانا پڑ جائے دو بڑے پاکستان کے شہروں میں. تو میرے خیال میں راضی کر لیں گے، اور شاید فوج سے شاید کمیشن سے ایک بارگننگ چپ کے طور پہ ان سے استعمال کر رہا ہے.
کراچی میں ستمبر 2013 سے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس اور رینجرز کا آپریشن جاری ہے. اس آپریشن میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد ہلاک اور گرفتار ہوئے ہیں اور بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن سے کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا الزام ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن کے دوران ان کی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ حکومت بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ کراچی آپریشن بلا تفریق تمام دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی ایک جماعت یا گروہ کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کی آمد جمعرات کو متوقع ہے، لیکن اسلام آباد میں قائم افغان سفارت خانے کی جانب سے اس بارے میں فی الحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
افغانستان کا ایک اعلیٰ سطحی حکومتی وفد متوقع طور پر جمعرات کو اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ دنوں میں ہونے والی تلخی کے تناظر میں تبادلہ خیال کرے گا. اطلاعات کے مطابق وفد کی قیادت افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کریں گے، لیکن نہ تو اسلام آباد میں افغان سفارت خانے اور نہ ہی پاکستانی دفتر خارجہ نے اس بارے میں کوئی بیان جاری کیا ہے. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حالیہ مہینوں میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات قابل ذکر حد تک بہتری کی طرف گامزن تھے کہ گزشتہ ہفتے افغانستان میں طالبان کی طرف سے پے در پے ہونے والے ہلاکت خیز حملوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد افغان قیادت ایک بار پھر پاکستان کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ رواں ہفتے ہی افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ طالبان کی پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں اور وہ وہاں سرگرم ہیں، ان کے بقول ان تمام سرگرمیوں کو بند ہونا چاہیے۔ افغان صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کو فون کر کے بتایا کہ پاکستان افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کو بھی اسی نظر سے دیکھے جس سے وہ اپنے ہاں ہونے والی دہشت گردی کو دیکھتا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں افغانستان کا منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کے بارے میں شکایت بھرا پیغام سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد یہ کہہ چکا ہے کہ وہ افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اپنے اس عزم پر قائم ہے کہ اس ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ وزیراعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے، اور ان کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے ہی افغان صدر کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس موقف کو ثابت کرے۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی، اور اس امن عمل کے سلسلے کی دوسری ملاقات بھی جولائی کے اواخر میں پاکستان میں ہونا تھی، لیکن طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد یہ ملاقات مؤخر ہو گئی، اور طالبان نے ملا اختر منصور کو اپنا نیا امیر مقرر کیا۔ نئے امیر کے تقرر کے ساتھ ہی افغان طالبان کے مختلف دھڑوں میں اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں، اور افغانستان میں ایک ہی ہفتے کے دوران طالبان نے متعدد ہلاکت خیز حملے کیے۔ باور کیا جاتا ہے کہ ملا اختر منصور پاکستان میں کہیں روپوش ہیں، اور افغان وفد اپنے دورہ اسلام آباد میں پاکستانی عہدیداروں سے اس ضمن میں بھی اپنی تشویش اور تحفظات کا اظہار کرے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مصر میں داعش کے ایک ساتھی گروہ نے بدھ کے روز انٹرنیٹ پر جاری کردہ ایک پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ اغوا ہونے والے کروشیا کے باشندوں کے سر قلم کر دیے گئے ہیں، جس کے ثبوت کے طور پر گروہ نے لاش کی آن لائن تصاویر شائع کی ہے۔ کروشیا کے وزیراعظم زوران مولانوویچ نے کہا ہے کہ کروشیا میں حکام اس ہلاکت کی 100% تصدیق نہیں کر سکتے۔ کتامسلاف سیلوپیک ہلاک کیے گئے ہیں، جن کی عمر 30 برس ہے۔ وہ دو بچوں کے باپ ہیں اور مصر میں ملازم ہیں۔ تاہم مسٹر مولانوویچ کے بقول جو حقائق ہمارے سامنے لائے گئے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ تصدیق ہونے کی صورت میں سلاپیک وہ پہلے مغربی یرغمالی ہوں گے جن کا صوبہ سینا نے سر قلم کیا، جو مصر سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ ہے جو دولت اسلامیہ کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کرتا ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے ملک کے متحارب گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر تک قومی اتحاد کی ایک حکومت پر اتفاق رائے کریں، اور پھر اس کی توثیق کے لیے ستمبر کے اوائل میں ووٹنگ کروائی جائے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
برنارڈینو لیون نے یہ اپیل منگل کی روز جنیوا میں لیبیا امن مذاکرات کے ایک نئے دور کے موقع پر کی۔ انہوں نے کہا،
What Libya is facing now is deeper chaos and division of the country.
اس وقت لیبیا کو ملک میں انتہائی ابتری اور تقسیم کا سامنا ہے، چنانچہ میں امید کرتا ہوں کہ لیبیا میں تمام فریق اس صورتحال سے گریز کریں گے اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات میں تیزی پیدا کریں گے اور جلد کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ لیون نے کہا کہ اس بات کی کہ کوئی معاہدہ آئندہ 3 ہفتوں میں طے پا جائے گا اچھی علامت یہ ہے کہ تمام متحارب دھڑوں کے ارکان جنیوا امن مذاکرات میں شریک ہیں۔ ان کے الفاظ،
This will very much depend on the political will and on the creativity, on the wisdom of the parties to bring good names, good proposals on the table.
یہ تمام فریقوں کے سیاسی عزم، تخلیقی صلاحیت اور دانشمندی پر منحصر ہے کہ وہ اچھی شخصیات اور اچھی تجاویز سامنے لائیں۔ چنانچہ اگر یہ ممکن ہو گیا تو پھر اس کی توثیق اور اس پر حتمی رائے شماری اور معاہدے پر دستخط ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ماہ لیبیا کے لیڈروں نے اقوام متحدہ کی معاونت سے طے شدہ شراکت اقتدار کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، مگر ان انتہا پسندوں نے جنہوں نے گزشتہ برس طرابلس پر قبضہ کر لیا تھا اس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ لیون نے کہا کہ وہ مذاکرات کے اس دور میں انکار کرنے والے ان لوگوں کو اتحاد کی حکومت پر رضامند کرنے کی کوشش کریں گے، اور یوں معاہدے پر دستخط کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ لیبیا مشرقی شہر تبروک میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور طرابلس میں انتہا پسندوں کی حکومت کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ سن 2011 میں طویل عرصے سے حکمران معمر قذافی کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے لیبیا سیاسی ابتری کا شکار ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پولیو کی بیماری سے نمٹنے کے لیے آخری کیس کے سامنے آنے کے بعد افریقہ نے پورا ایک برس اس مرض کے نام کیا ہے. گزشتہ کیس صومالیہ میں پچھلے برس سامنے آیا تھا. اس سے قبل کرنے افریقہ میں دو برس پہلے جب یہ بیماری پھوٹی تھی تو اس سے 200 سے زیادہ افراد اپاہج ہو گئے تھے. صومالی حکومت نے تاحال یہ اعلان نہیں کیا کہ ان کے ملک سے یہ بیماری پوری طرح ختم ہو گئی ہے. صومالیہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدی قانی عمر نے کہا ہے کہ اس مرض کے عود کرانے کا خطرہ موجود ہے، تاہم وہ پوری طرح تیار ہے. ایک امریکی ہیلی کاپٹر امریکی نیوی جہاز پر لینڈ کرتے ہوئے تباہ ہو گیا. یہ بدھ کے روز جاپانی جزیرے اوکیناوا میں تربیتی مشن پر تھا. حادثے میں 7 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. جاپان کی حکومت نے اس کی تفتیش کے لیے کہا ہے. امریکہ کی ریاست مسوری کے شہر فرگوسن میں منگل کی رات نسبتاً سکون رہا اور بلوا پولیس نے چھوٹی تعداد میں جمع مظاہرین کو منتشر کر دیا. اور ایسے میں جب امریکہ کی ریاست مزوری کے شہر فرگوسن میں ایک سفید فام پولیس افسر کے ہاتھوں سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کی پہلی برسی منائی گئی، لاس اینجلس میں پسماندہ سیاہ فام امریکیوں پر بلووں کو بھی 50 برس بیت گئے ہیں. اس موقع پر سفید فام پولیس افسروں اور سیاہ فام شہریوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. وائس آف امریکہ کی زلیتیشا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 1965 کے واٹس بلووں میں شریک کچھ افراد کے ذہنوں میں وہ تصویریں آج بھی تازہ ہیں. تفصیل اس رپورٹ میں. لاس اینجلس کے شہر وارٹس میں 50 برس قبل ہونے والے بلووں کے دوران ایک سیاہ فام شہری مسائی منٹرز بھی موجود تھے. انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ اس وقت 15 برس کے تھے. وہ کہتے ہیں وہ جگہ وارٹس کا دل ہے، 103 نمبر سڑک کے قریب پارک میں. وہاں ہیلی کاپٹر ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دھوئیں کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، لوگ سڑکوں پر موجود تھے، سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھیں، ہر طرف شور اور ہنگامہ تھا. یہ سب بہت پاگلپن محسوس ہو رہا تھا. 11 اگست 1965 کی ایک صبح جب روزمرہ کی ٹریفک اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، وارٹس کے اس پسماندہ علاقے میں سفید فام پولیس افسروں اور سیاہ فام امریکیوں کے درمیان ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی. سفید فام پولیس افسر کی جانب سے سیاہ فام امریکی اور اس کی والدہ کو روکنے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف احتجاج نے شدت اختیار کر لی اور لاس اینجلس میں 6 روز پر محیط متشدد مظاہرے شروع ہو گئے. اس دوران سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا، 34 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو گئے. ان ہنگاموں کے کچھ ہی عرصے بعد مقامی کالج میں اس تشدد کی تصویری نمائش کی گئی. اس نمائش کے ڈائریکٹر گریگری ویلیمز کہتے ہیں
This is a photograph of Marquette Frye and Ronald Frye. Marquette was the
یہ مارکوئٹے فرائے اور رونلڈ فرائے کی تصاویر ہیں. مارکوئٹے ہی وہ شخص ہے جسے پولیس کے ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور جس کے نتیجے میں یہ ہنگامے پھوٹ پڑے. اس کے علاوہ 1992 میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام ٹیکسی ڈرائیور روڈنی کنگ کو بری طرح پیٹا جا رہا تھا. وارٹس کے رہائشی کہتے ہیں کہ انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ تشدد سے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. وارٹس کے رہائشی اب بھی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، تاہم مختلف فنوں پولیس افسروں اور سیاہ فام رہائشیوں کے درمیان تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے. وارٹس کے رہائشی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ باقی ریاستوں میں بھی پولیس اور سیاہ فام امریکیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو سکے. ادھر امریکی ریاست مزوری کے شہر فرگوسن میں سفید فام پولیس افسر کی جانب سے سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کو ہلاک کیے جانے کی پہلی برسی کے موقع پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں. وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں اس واقعے کے ردعمل میں ہمیں اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جس سے سیاہ فام امریکیوں کی منفی تصویر سامنے آتی ہے. ایک احتجاجی کا کہنا ہے وہ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے یہاں افراتفری شروع ہو گئی ہو، لوگ دیوانگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، ہر طرف گولیاں چل رہی ہوں، لیکن وہ مثبت پہلوؤں کی بات نہیں کر رہے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری ایسی تصویر کشی کی جا رہی ہے جیسے ہم ہی چیخ چلا رہے ہیں اور ہم ہی دھکم پیل کر رہے ہیں. فرگوسن کے ایک رہائشی ویٹ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں، اپنی آبادی اور علاقے کی مثبت تصویر دکھانا چاہتے ہیں. وہ اور دوسری سیاہ فام آبادی رضاکارانہ طور پر آئی لو فرگوسن اسٹور پر کام کرتے ہیں جو پولیس کے محکمے سے دور نہیں، اور اس سے ہونے والے منافع سے گزشتہ ایک برس میں ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ہزاروں ڈالر مختلف کاروباروں کے لیے دیے ہیں. ایسے میں جب مائیکل براؤن کی موت کو ایک برس گزر چکا ہے، تبدیلی کے آثار ایک نئی صبح کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے مظالم کے خلاف سول میں ایک مظاہرے کے دوران جنوبی کوریا کے ایک شہری نے جاپانی سفارت خانے کے سامنے خود کو آگ لگا لی. جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق خود سوزی کرنے والا 80 سالہ شخص زخمی ہوا مگر اس کی جان خطرے میں نہیں. اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے فوراً آگ بجھائی اور اسے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا. امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس کا بہت امکان ہے کہ ان کی ای میلز چینیوں اور روسیوں نے پڑھی ہوں جن پر امریکی حکومتی اہداف پر سائبر حملوں کا الزام ہے۔ انہوں نے اس امکان کا اظہار سی بی ایس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں میں امریکی مفادات پر متعدد حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے چین پر اعلی سطحی سائبر حملوں کا الزام لگایا ہے جبکہ چین سختی سے اس کی تردید کرتا ہے۔ چین نے مسلسل دوسرے روز بھی اپنی کرنسی یوان کی قدر میں کمی کی ہے اور اس کی طرف سے دوسری بار ایک غیر معمولی اقدام اٹھایا گیا جو عالمی مارکیٹ کے لیے بے چینی کا باعث بنا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اقدام چین کے تجارتی حریفوں کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ شامی حکومت کے بدھ کے روز دمشق کے نزدیک فضائی حملوں میں کم از کم 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے مشرقی غوطہ کے مختلف قصبوں پر کیے گئے۔ سن 2007 کے ایک مطالعاتی جائزے کے تخمینے کے مطابق کینیا کی سڑکوں پر کم از کم 2.5 لاکھ بچے رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جن میں سے 60,000 سے زیادہ بچوں کا تعلق نیروبی سے ہے۔ بچوں کو گود لینے والے ادارے یتیم یا لاوارث بچوں کو مناسب گھرانوں میں پہنچا کر ان کی تعداد میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو گود لینے کے حوالے سے پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ضرورت مند بچوں کے لیے گھروں کی تلاش میں ایک رکاوٹ رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ریئل اومبرو کی بھیجی ہوئی رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی۔
کیٹی ایرنگو دو بچوں کی ماں ہیں، ایک 10 سال کا لڑکا اور ایک 8 سال کی لڑکی۔ ان کے اور ان کے شوہر کے لیے ایک خاندان بنانے کا خواب فی الواقع پورا نہیں ہوا۔ اپنی 8 سالہ شادی کے دوران انہوں نے خود اپنے بچے پیدا کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے، یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے بچے گود لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتی ہیں،
آئی تھنک اڈاپشن از گڈ بیکاز If you can't get your own child, it gives you an opportunity to have one and gives you the joy of being a parent.
میرا خیال ہے کہ بچے گود لینا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ قدرتی طور پر اپنا بچہ خود پیدا نہیں کر سکتے تو یہ عمل آپ کو ایک بچہ گود لینے کا موقع فراہم کرتا ہے اور آپ کو والدین بننے کی خوشی سے ہمکنار کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کینیا کے لوگوں کو بچے گود لینے چاہیے۔ یہ الفاظ تھے کیٹی ایرنگو کے۔ لیکن بچے گود لینے سے متعلق دقیانوسی خدشات کے باعث ان بچوں کے لیے جنہیں گھروں کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کی کوشش کرنے والی تنظیموں کے لیے یہ کام مشکل بن چکا ہے۔ سوزن آٹوما سن 2005 میں قائم ہونے والے بچوں کے گھر لٹل اینجلز نیٹ ورک کی سربراہ ہیں۔ یہ نیٹ ورک ہر سال 300 سے زیادہ بچوں کے گود لیے جانے کے عمل کو آسان بنانے میں مدد کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کینیا میں ابھی تک بچوں کو اپنانے کے عمل کے ساتھ بہت سی غلط فہمیاں منسلک ہیں۔ ان کے الفاظ،
One major one is that adoption is meant for infertile couples, as in those that are childless, who cannot get their own children.
ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بچے اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑا بانجھ ہے، یعنی وہ جو قدرتی طور پر خود اپنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ عوام کو صرف اس بارے میں بتانے کے لیے بہت زیادہ تعلیم دینا پڑی کہ وہ لوگ بھی جن کے اپنے بچے موجود ہوں بچے گود لے سکتے ہیں۔ لے پالک بچوں سے متعلق دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ وہ ضدی ہوتے ہیں۔ یہ ایک خیال ہے کہ لوگوں کو بس یہ عجیب لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے بچے کو اپنا سکتے ہیں جو خود آپ کے ہاں پیدا نہ ہوا ہو۔ یہ الفاظ تھے مز آٹوما کے، جو ان خدشات کو بھی مسترد کرتی ہیں کہ کینیا کے گھرانوں کے لیے بچے گود لینا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ گھر میں بچے کو گود لینے کی فیس لگ بھگ $400 یا کینیا کے 40,000 شلنگز ہے۔ ان کے الفاظ،
There's also been a misconception that adoption is very, very expensive here in Kenya and that it's only meant for the rich people.
ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بچے گود لینا یہاں کینیا میں بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہ کہ صرف دولت مند لوگ ہی بچے گود لے سکتے ہیں، جو درست نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے فیس کو بہت زیادہ باقاعدہ بنایا ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ مالی معاونت ملتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مس آٹو ماکے۔ کیٹی ایرنگو کہتی ہیں کہ لے پالک بچے دوسرے بچوں سے مختلف نہیں ہوتے، وہ خود اپنی خوشیاں اور چیلنج اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
It is easier to adopt a young child because you can trim his or her character, but I think it's hard when you adopt teenagers or older kids.
کسی چھوٹے بچے کو اپنانا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے کردار کو اپنے خواہش کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی 13-14 سال یا بڑی عمر کے بچوں کو اپناتے ہیں تو یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر بچے گود لینے کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی بھی گھر میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے، خواہ وہ آپ کے اپنے بچے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ الفاظ تھے مز کیٹی ایرنگو کے۔ آٹوما ان خاندانوں کی جن کے خود اپنے بچے ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ وہ لے پالک بنانے کے ذریعے اپنے دلوں اور اپنے گھروں کو مزید بچوں کے لیے کھولنے پر غور کریں. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
I think our guiding principle is that every child deserves to grow in a family.
ہمارا رہنما اصول یہ ہے کہ ہر بچہ ایک خاندان میں پرورش پانے کا حقدار ہے. ادارے خواہ بچے کو کتنی ہی بہترین نگہداشت کیوں نہ فراہم کریں، ہمارا خیال ہے کہ ہر بچے کی بہترین دیکھ بھال ایک خاندانی نظام میں ہی ہوتی ہے. یہ الفاظ تھے مس سوزن آٹوما کے. کینیا کی حکومت بے گھر بچوں کی حالات اظہار پر تشویش کا اظہار کر چکی ہے، خصوصی طور پر ان کی جو سڑکوں پر رہ رہے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق کے علمبردار کہہ چکے ہیں کہ موجودہ پروگرام ایک نسبتاً بڑے اور معاشرتی مسئلے کا کوئی قابل عمل حل نہیں ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شاندار، عالیہ بھٹ اور شاہد کپور پہلی بار ایک ساتھ، تفصیلات فکرو فن میں.
تو ہاؤ یو سر، دس از جگجندر جوگندر فرام بی جیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر تو، اینڈ یو مسٹ بی ایشا ہماری دلہن.
او تو،
اینڈ آپ
آئلہ.
عالیہ،
سمجھتا گیا آپ نے آپ کو؟
کچھ نہیں سر، تجھ پرانی عام آدمی راجو ایرانی.
او ایم جی.
جی ہاں، بالی ووڈ کی آنے والی رومانٹک کامیڈی فلم شاندار میں عالیہ بھٹ اور شاہد کپور پہلی بار ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کی آن سکرین کیمسٹری کی کافی تعریف کی جا رہی ہے. دا انڈین ایکسپریس کے مطابق ویڈنگ پلانر شاہد کپور کو دلہن کی بہن عالیہ سے پیار ہو جاتا ہے.
سر جھکا کے کر سلام ہے شام شاندار، آسمان سے آ گری ہے شام شاندار.
اس فلم میں شاہد کپور کے حقیقی والد پنکج کپور نے فلم میں عالیہ کے والد کا کردار ادا کیا ہے.
ادھر ادھر
ادھر کے
جگمگانے لگے، جگمگانے لگے راستے.
فلم شاندار کے ٹریلر کی ریلیز پر عالیہ کی بے چینی کا اندازہ ان کی ٹویٹ سے لگایا جا سکتا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ ٹریلر ریلیز ہونے میں اب 3 گھنٹے کا وقت رہتا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ شاہد ٹویٹ کرتے ہیں کہ بگ برائٹ اینڈ شائنی، آپ سب کے لیے شاندار کا ٹریلر محبتوں کے ساتھ.
ایک دن گھوڑی پہ آؤں گا، اٹھا کے لے جاؤں گا. کیا کر لو گے؟
آنا پھر تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا کر لوں گا.
ہدایتکار ہیں وکاس بہل اور پروڈیوسر ہیں کرن جوہر، اورنگ کشیپ اور وکرم آدتیہ. اس فلم کا ٹریلر 11 اگست کو ریلیز کیا گیا. اس کی کاسٹ میں شاہد کپور، عالیہ بھٹ اور پنکج کپور کے علاوہ سنجے کپور بھی شامل ہیں. دی ٹائمز آف انڈیا نے اسے بھارت کی پہلی ڈیسٹینیشن ویڈنگ فلم قرار دیا ہے.
شادی میں آئے ہو؟
جی ممی جی.
چپ، یہ بزنس ڈیل چل رہی ہے.
Cheers to that. یہ شام شاندار.
یہ فلم اکتوبر کے آخری ہفتے میں ریلیز کی جائے گی. فلم کی کاسٹ، ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کے ساتھ ساتھ فلمی شائقین کو بھی 22 اکتوبر کا بے چینی سے انتظار ہے.
یہ شام شاندار.
Voice of America, Washington. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر دہشت گرد حملوں کے مبینہ منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس منصوبے میں ملوث طالبان عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دوسری طرف کراچی میں کورنگی کے علاقے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک کر دیے گئے. تفصیلات شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حساس اداروں کی معلومات پر ایک گروہ کی نگرانی کی جا رہی تھی. یہ گروہ کراچی میں بارود سے بھری ایک گاڑی اور موٹر سائیکل تیار کر رہا تھا جنہیں وہ یوم آزادی پر تخریب کاری کے لیے استعمال کرنے والا تھا. دہشت گردی کے اس حملے کے لیے افغانستان سے خودکش بمبار کا انتظار کیا جا رہا تھا. ISPR کے مطابق حیدرآباد اور کراچی میں کارروائی کے دوران اس گروہ کو گرفتار کر کے دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. گرفتار ہونے والوں میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان سوات شاخ کا کراچی میں نائب امیر اور گروہ کے دیگر افراد شامل ہیں. دوسری طرف بدھ کو کراچی کے علاقے کورنگی میں فائرنگ کر کے 4 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق پولیس پر فائرنگ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کی. وزیر اعلی سندھ کے معاون خصوصی شرف الدین میمن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رینجرز اور پولیس کراچی میں دہشت گردوں اور مجرموں کے خلاف کامیابی سے آپریشن کر رہے ہیں جس سے شہر کے حالات میں بہت بہتری آئی ہے. شرپسند عناصر جواب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کرتے ہیں لیکن اس سے رینجرز اور پولیس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے.
پاک افواج ہے, رینجرز ہے اور پولیس ہے, ان کی جو پوری گرفت جو ہے وہ ان دہشت گردی کے حوالے سے مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں کراچی اور پورا ملک جو ہے اس میں آپ کو اور زیادہ جو ہے اس طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ بھی نظر آئیں گے اور مکمل طور پر جو ہے آپ کو کراچی پر امن ملے گا اور خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے مکمل طور پہ اس کا
صفایا کریں. کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے جس میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار اور ہلاک ہوتے رہے ہیں اور بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوتا رہا ہے اور شرپسندوں کے حملوں میں کئی قانون نافذ کرنے والے اہلکار اور افسر بھی ہلاک اور زخمی ہوتے رہے ہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
بدھ کے روز لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث مزید 7 افراد کو تفتیش کے لیے 27 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ایک روز قبل عدالت نے اس سلسلے میں 5 افراد کو 28 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
بدھ کے روز لاہور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے قصور جنسی زیادتی اسکینڈل کے بقیہ 7 ملزموں کو بھی 27 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ایک روز پہلے اس اسکینڈل کے 5 ملزموں کو 28 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا گیا تھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے حکم جاری کیا ہے کہ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد تمام 12 ملزموں کو اکٹھا عدالت میں پیش کیا جائے. دریاسنا متاثرہ علاقے کے مکینوں کا احتجاج جاری ہے اور منگل کی رات متاثرہ گاؤں حسین خان والا میں پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس مشتاق سکھیرا نے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنسی زیادتی کے اسکینڈل کے ضمن میں کوئی سیاسی یا سماجی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا اور یہ کہ ان کے بقول اسکینڈل سے متعلق مقدمات فوجی عدالت میں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئی جی پولیس پنجاب کی پریس کانفرنس کے دوران ہی خبروں کے مطابق علاقہ مکینوں کا احتجاج شروع ہو گیا اور آئی جی پنجاب کو پریس کانفرنس ختم کرنا پڑی. اس دوران میں ان کی طرف جوتا بھی پھینکا گیا, تاہم جوتا آئی جی یا کسی دیگر پولیس افسر کو نہیں لگا. سیکیورٹی کے حصار میں آئی جی پنجاب وہاں سے رخصت ہو گئے. ادھر اس اسکینڈل کی تفتیش کے لیے قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی کارروائی شروع کر رکھی ہے. اس ٹیم نے 2 ہفتوں میں تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنا ہے. بچوں سے جنسی زیادتی کا یہ اسکینڈل پنجاب حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. ملک میں ہر سطح پر اس واقعے پر شدید غم و غصہ موجود ہے. حکومت پنجاب نے اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل، قصور کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور شہر کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس تینوں کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے. اس صورتحال میں نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ عدالتی اور انتظامی کارروائی اپنی جگہ، لیکن جو بچے اس سکینڈل سے متاثر ہوئے ہیں ان پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ذہنی طور پر پسماندہ افراد کے لیے نیو یارک کے فاؤنٹین ہاؤس کی طرز پر لاہور میں قائم فاؤنٹین ہاؤس کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ عمران مرتضیٰ نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہمیں چاہیے یہ کہ ایک تو ان کی سائیکو تھراپی کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، سائیکولوجیکلی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے ان کو، تاکہ ان کو ایک تو سائیکو تھراپی بھی ہو ان کی، اور اگر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو سائیکیٹرسٹ کو چیک کروا کے ان کو سائیکیٹرک ہیلپ بھی ان کو دینی چاہیے. باقی ان کو جو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک لانگ ٹرم پروسیس سے گزارا جائے ان کو، اور ان کو لانگ ٹرم تھراپیز دی جائیں، اور ان کو مورل سپورٹ بھی کیا جائے، اور ان کی سائیکو تھراپی سپورٹ بھی کیا جائے. دیکھیں کہ اتنا بڑا ٹراما ہے، اس کی وجہ سے لوگ پوری زندگی سفر کرتے ہیں، اور اس ٹرامے میں سے خالی وہ خود نہیں گزر رہے، ان کی پوری فیملی گزر رہی ہے، ان کے پیرنٹس گزر رہے ہیں، ان کے دوست احباب گزر رہے ہیں، تو ان سب کو سپورٹ کی ضرورت ہے.
عمران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ زیادہ توجہ مجرموں کو سزا دلوانے اور پولیس کی کارکردگی کی طرف دکھائی دیتی ہے، اور بظاہر متاثرہ بچے نظر انداز ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ان بچوں کو نفسیاتی سطح پر مناسب مدد نہ پہنچائی گئی تو پھر امکان غالب ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اور ان میں خودکشی کے رجحانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
افغان طالبان نے شدت پسند گروپ داعش کے ہاتھوں مشرقی افغانستان میں قبائلی سرداروں کے قتل کو بربریت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. حال ہی میں داعش نے سوشل میڈیا پر افغان صوبے ننگرہار میں کئی افراد کے قتل کی ویڈیو جاری کی ہیں. مزید تفصیلات عشرت سلیم کی رپورٹ میں.
طالبان نے رواں ہفتے منظر عام پر آنے والی اس ویڈیو کی مذمت کی ہے جس میں بظاہر داعش سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کے ہاتھوں افغان عمائدین کو بارودی مواد میں دھماکہ کر کے ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ویڈیو کی عکس بندی بظاہر افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں جون میں کی گئی، لیکن اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. طالبان کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک خوفناک ویڈیو منگل کو جاری کی گئی جس میں دکھایا گیا ہے کہ داعش سے وابستہ اغوا کاروں نے متعدد بارش قبائلی عمائدین اور دیہاتیوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. طالبان نے کہا ہے کہ قیدیوں سے کبھی اس طرح کا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے، مگر خود طالبان پر کئی مرتبہ الزام عائد کیا جا چکا ہے کہ وہ پکڑے جانے والے افغان فوجیوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کرتے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ چند غیر ذمہ دار اور جاہل افراد کا اسلام اور مسلمانوں کے نام پر یہ جرم اور اس طرح کے دیگر ظالمانہ جرائم ناقابل برداشت ہیں. حالیہ مہینوں میں داعش نے کئی افغان جنگجوؤں کو اپنی طرف راغب کیا ہے اور افغانستان میں اپنی جگہ بنائی ہے، جس سے طالبان کے اثر و رسوخ میں کمی آئی ہے. پکڑے جانے والے قیدی بظاہر مقامی افراد تھے جنہوں نے طالبان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا یا ان کی مدد کی. دھماکہ دکھانے کے بعد ویڈیو عربی میں ایک پیغام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے جس میں مقامی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سبق سیکھیں. افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں موجود داعش کے جنگجوؤں اور طالبان کے درمیان لڑائی کی اطلاعات ملتی رہی ہیں. داعش شام اور عراق میں سرگرم ہے، جہاں اس نے اپنے زیر قبضہ علاقے میں خلافت کے قیام کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن اس شدت پسند گروپ میں حال ہی میں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے کئی جنگجوؤں کی شمولیت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. واضح رہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے کئی مشتبہ جنگجو افغانستان میں ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپنے ارکان کے ساتھ مل کر احتجاج میں حصہ لیا. انہوں نے یہ احتجاج بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن کی جانب سے ان کے خاندان پر کالے دھن میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام پر کیا ہے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے ختم ہونے سے ایک روز قبل دونوں ایوانوں میں غیر معمولی ہنگامہ ہوا. کانگریس صدر سونیا گاندھی کو بی جے پی کے ایک رکن کے اس الزام پر کہ آئی پی ایل میں سونیا گاندھی اور ان کی بہن کا غیر ملکوں میں جمع کالا دھن لگا ہوا ہے، زبردست غصہ آیا اور وہ پارٹی کے دیگر ارکان کے ساتھ اسپیکر کے سامنے ایوان کے وسط میں آ گئیں اور مذکورہ ایم پی سے استعفے کا مطالبہ کرنے لگیں۔ اس معاملے پر اتنا ہنگامہ ہوا کہ ایوان کی کارروائی ملتوی کر دینی پڑی۔ سونیا گاندھی ایسے رویے کا مظاہرہ بہت کم کرتی ہیں۔ بعد کو سونیا گاندھی نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ جب انہوں نے مجھ پر الزام عائد کیا تب میں نے ایسا رد عمل ظاہر کیا، اس الزام پر انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد جب ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ کانگریس صدر کے خلاف بلیک منی کے الزام کو ایوان کے ریکارڈ سے نکال دیا جائے۔ اس سے قبل اس وقت حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مصالحت ہوتی نظر آئی جب حزب اختلاف نے وزیر خارجہ سشما سوراج اور مدھیہ پردیش اور راجستھان کے وزرا اعلی شیوراج سنگھ چوہان اور وسندھرا راجے سندھیا کے استعفے کے مطالبے سے ہٹتے ہوئے اس معاملے پر بحث کرانا منظور کر لیا۔ کانگریس لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے وزیر اعظم سے 7 سوالات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریڈیو اور ٹی وی پر تو بولتے ہیں مگر ایوان میں نہیں بولتے۔ سشما سوراج نے خود ہی اسپیکر سے درخواست کی تھی کہ وہ بحث کرانے کا اپوزیشن کا مطالبہ مان لیں۔ سشما سوراج نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس پر جارحانہ حملہ کیا اور اپنے اوپر آئے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ اور خاص طور پر راہل گاندھی کا خاندان ایسے معاملات میں ملوث رہا ہے۔ سشما نے کہا کہ ان کا خاندان بھگوڑوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بوفورس توپ سودے کے مبینہ دلال کوتروچی کا نام لیا اور راہل گاندھی سے کہا کہ بقول ان کے مما اور پاپا نے کوتروچی اور اینڈرسن کو کیوں چھوڑ دیا، انہیں کتنے پیسے ملے تھے۔ یاد رہے کہ راہل گاندھی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سشما سوراج بتائیں کہ انہیں للت مودی سے کتنے پیسے ملے ہیں۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسے ہی مناظر رہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
حالیہ عشروں میں ایشیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی اقتصادی نمو سے لاکھوں لوگ غربت کے دائرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل رون کاربن کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
اس وقت عالمی اقتصادی پیداوار میں ایشیا کا حصہ 40% ہے جو عالمی معاشی ترقی کے 2/3 کے مساوی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی آبادی کا کچھ 60% ایشیا میں رہتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2050 تک شہری آبادی 3.3 بلین تک پہنچ جائے گی جو اب 1.9 بلین ہے، لیکن خطے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معاشی ترقی سے اسے فائدہ ہوا ہے۔ 1400 سے زیادہ پودے اور جانوروں کی نسلیں معدومی کا شکار سمجھی جا رہی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کی کچھ 95% قدرتی وسائل خطرے سے دوچار ہیں۔ IUCN کے صدر ژانگ ژنگشانگ کہتے ہیں کہ پودوں کا ایکو سسٹم اب ختم ہونے کے قریب ہے اور حکومت کو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
So can we sustainable with this production pattern, linear production pattern?
وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا موجودہ پیداواری طریقے دیر پا ثابت ہو سکتے ہیں، کیا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اب اس کے لیے سیاسی رضامندی کی ضرورت ہے، اس کے لیے شعور اور آگہی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اقدار بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پیداواری طریقے میں تبدیلی کی ہے، ہم نے استعمال کے طریقے کار اور ماڈل میں تبدیلی کی ہے، ہمیں بشمول معاشرے بنانے ہوں گے۔ IUCN نے اپنے اختتامی کلمات میں حکومتوں، نجی شعبے اور غیر سرکاری گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ کمیونٹیوں اور قدرتی ماحول کے لیے مل کر کام کریں۔ لیکن بھوٹان کے وزیر زراعت اور جنگلات کا کہنا ہے کہ چیلنج یہ ہے کہ قلیل مدت کی اقتصادی سوچ و بچار میں عام طور پر طویل المدت کوششیں کار فرما ہوتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر کم مدت کے اقتصادی فوائد ہوتے ہیں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ تحفظ اور بچاؤ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جیسا کہ غیر قانونی طور پر شکار اور غیر قانونی تجارت۔ یہ قلیل مدت اقتصادی نفع ہے جو کہ حقیقتاً بڑی تحریک ہے۔ یہ تھے بھوٹان کے وزیر زراعت اور جنگلات یشی دورجی کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔
مصر میں سرکاری خبر رسائی ادارے نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران شدید گرمی کی اس لہر کے سبب 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کا پورے مشرق وسطی کو سامنا ہے۔ گرمی لگنے سے سینکڑوں افراد ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ خطے کے بعض شہروں میں گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران درجہ حرارت کی حدت 70 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے برابر رہی ہے۔ قاہرہ سے ہیدر مرڈوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس موسم گرما میں مشرق وسطی میں موسم 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ رہا ہے اور حالیہ ہفتوں میں کئی مرتبہ 50 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر گیا ہے۔ گرمی کے سبب ہلاک ہونے والوں میں مصر کی جیلوں میں بند معمر افراد اور ذہنی امراض میں مبتلا افراد بھی شامل ہیں۔ قاہرہ میں قائم الاحرام سینٹر فار پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ سینئر محقق زائد عقل کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت معاشرے میں مزید تقسیم کا سبب بن رہی ہے۔
It is highlighting the huge gap that exists between classes in the region in general and specifically in
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لہر خطے میں طبقات کے دوران بڑی خلیج کو نمایاں کر رہی ہے اور ہلاکتیں خاص طور پر ان ممالک میں ہوئی ہیں جو خلیجی ممالک کی طرح امیر نہیں ہیں، لہذا مصر میں یہ گرم مزید طبقاتی تقسیم کا سبب بن رہی ہے۔ ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے کہا ہے کہ امدادی ادارے دریائے نیل کی بالائی ریاست نلاکل میں واقع اقوام متحدہ کے ایک کمپاؤنڈ میں جنوبی سوڈان کے ملک کے اندر بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کے ریلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جنیوا میں آئی او ایم کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جولائی کی وسط سے 16,000 سے زیادہ لوگ بھاگ کر نلاکل میں اقوام متحدہ کی تنصیب میں تحفظ اور مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ یکم اگست سے اب تک تقریباً 10,700 لوگ پہنچے ہیں۔ ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم کے ترجمان جول ملمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں نئے آنے والے لوگوں سے ابتری پھیلی ہے اور بے گھر لوگوں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والے اداروں کے لیے ناقابل بیان صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ملمن کہتے ہیں کہ یہ کیمپ 18,000 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور اب اس میں 46,500 بے گھر لوگ آ چکے ہیں اور اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ تقریباً ہر روز لگ بھگ 1,000 نئے لوگ آ رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
سو وی کین امیجن دیٹ ٹینٹس آر اوور کراؤڈڈ، دیٹ دی پیسج ویز بٹوین ٹینٹس آر،
چنانچہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ خیموں میں ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں، خیموں کے درمیان راہداریوں میں بسیرے ہیں۔ حفظان صحت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پینے کے پانی کی فراہمی کو صاف رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ملمن کہتے ہیں کہ امدادی اداروں کو ان پہلے سے مشکل حالات میں اب آنے والی بارشوں سے بھی نمٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ بستیوں میں زندگی کی پہلے سے مخدوش حالت اور خراب ہو جائے گی اور امداد بہم پہنچانا بھی اور مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی او ایم نئے آنے والوں کو سہولتیں دینے کے لیے جو ممکن ہے کر رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ لوگوں کی موجودہ آمد کی مثال پہلے نہیں ملتی اور گنجائش سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں شدید بارشیں مجموعی خراب صورتحال میں پریشانی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ان کے الفاظ،
The more we build, the faster people come for shelter. We can't separate families. We can't tell people. We can't turn them away. On the other hand, we can't expose them to
جتنی ہم تعمیرات کرتے ہیں اتنی ہی تیزی سے لوگ پناہ کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم خاندانوں کو جدا نہیں کر سکتے، ہم انہیں لوٹا نہیں سکتے۔ دوسری جانب ہم انہیں صحت کے لیے ممکنہ انتہائی خطرناک حالات میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر نکاس کا مناسب نظام نہ ہو تو کیا کچھ بیماریاں نہیں آئیں گی؟ کیا آپ خیموں کی ایسی بستی بسا سکتے ہیں جو پانی سے بھر جائے، اور پھر وہاں آپ سامان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ملمن کہتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی اور حفظان صحت کی سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے کام جاری ہے۔ تنازع کی وجہ سے امدادی ادارے نلاکل کے ارد گرد کے علاقوں میں مہینوں تک امداد نہیں پہنچا سکے۔ یہ بے گھر ہونے والوں کی اس موجودہ بڑی تعداد سے پہلے کی بات ہے۔ نلاکل میں نئے لوگوں کی آمد روکنے کے لیے اداروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انہیں ان محروم آبادیوں میں امداد فوری طور پر تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پشاور میں دہشت گردانہ حملے کے شکار آرمی پبلک اسکول کے طالب علموں اور اساتذہ کے ایک گروپ نے امریکہ کے مطالعاتی دورے کے آخری دن وائس آف امریکہ کا دورہ کیا۔ تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
Thank you.
آرمی پبلک اسکول پشاور کا یہ خصوصی گروپ واشنگٹن میں قائم امریکی تھنک ٹینک میریڈین کے یو ایس پاکستان گلوبل لیڈرشپ پروگرام کے تحت امریکہ کے دورے پر تھا، جو اپنا دورہ ختم کر کے منگل کے دن وطن واپس روانہ ہو گیا۔ اس گروپ میں آرمی پبلک اسکول کے 12 طلبہ، 2 اساتذہ اور 1 انتظامی افسر شامل تھے، جبکہ یہاں امریکہ کے 4 مقامی طالب علم بھی ان کے ساتھ وفد میں شامل تھے۔ دورے کا مقصد طلبہ کی بہادری کو خراج پیش کرنے کے علاوہ ایک دوسرے کے ملکوں کی ثقافت، زبان اور تعلیم کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کرنا تھا۔ وائس آف امریکہ میں ان کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں موسیقی بھی شامل تھی۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خصوصی گفتگو میں طالب علموں اور اساتذہ نے دونوں ملکوں کے تعلیمی نظام، ثقافت اور امریکہ میں اپنے دورے سے متعلق مشاہدات کا ذکر کیا۔ محمد احمد علی عاصم انہی طالب علموں میں سے ایک ہیں، انہیں اسٹوڈنٹس ایمبیسیڈر منتخب کیا گیا۔ وہ دونوں ملکوں کے تعلیمی نظام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں،
پاکستان میں تھیوریٹیکل بیس پہ زیادہ کام ہوتا ہے، جبکہ یو ایس اے میں پریکٹیکلی اسے پرفارم کرتے ہیں۔ پاکستان میں صرف آپ کو لرننگ بیس پہ کام ہوتا ہے، اسٹڈیز وہاں پہ جو ہے، اور یہاں پہ پریکٹیکلی ہے۔ میں ایرونوٹیکل انجینئر بننا چاہتا ہوں، ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ آنا چاہوں گا، امریکہ نہیں تو آسٹریلیا، ورنہ پاکستان بھی برا نہیں ہے۔
ایک دوسرے طالب علم ارسلان کوثر کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان نئی ٹیکنالوجی اور امن کا فرق ہے، اور وہ اپنے ملک میں بھی امن کے خواہاں ہیں، تاہم ان کے لیے یہ ایک یادگار دورہ تھا۔
اونلی ٹیکنالوجی کا ڈفرینس ہے، اور بس صفائی کا اور امن کا ڈفرینس ہے، بس وی وانٹ پیس ان آر کنٹری۔ ٹور تو بہت اچھا رہا اور ہم نے بہت انجوائے کیا، اور یہاں ہمارے جو امریکن فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت انجوائے کیا۔ یہ بہت ہاسپیٹیبل لوگ ہیں، ہم نے بہت زیادہ یعنی اچھی اچھی پلیسز کا وزٹ کیا۔ یہاں پر ہم واشنگٹن ڈی سی کے کیپیٹول گئے، اور جارج لیک گئے، کوپرز ٹاؤن گئے۔ مجھے تو جارج لیک بھی بہت اچھی لگی۔
سید حارث شاہ دونوں ملکوں میں سماجی رویے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہاں پاکستان اور امریکہ میں صرف یہی ڈفرینس ہے کہ یہاں پہ لوگ صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہم پاکستان میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ جو کچھ کھاتے ہیں ریپرز وغیرہ وہیں پہ پھینک دیتے ہیں، یہاں پہ اپنا کام وہ سارے خود کرتے ہیں، صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں صرف 4 اسٹوڈنٹ کو مس کروں گا، جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، میں ان کو بہت مس کروں گا۔
اسی گروپ میں 4 امریکی نوجوانوں میں سے ایک سیوان الیگزینڈر کہتے ہیں کہ انہیں ان پاکستانی طالب علموں کے ساتھ رہتے ہوئے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہے، جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ سیوان امریکہ کی ریاست ورجینیا سے تعلق رکھتے ہیں۔
It was very enjoyable. I learned a lot from them about Pakistani culture and also about maybe one day.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا، اور ایک دن میں بھی پاکستان جانا چاہتا ہوں، یہ ایک اچھا تجربہ ہوگا، میں ان دوستوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی نہیں بھولوں گا۔ آرمی پبلک اسکول میں کیمسٹری کی ٹیچر تہمینہ حسن امریکہ میں اپنے دورے کے بارے میں کہتی ہیں،
ہم تو البنی میں جو یونیورسٹی ہے NCSE ادھر گئے ہیں، اور وہاں پر وہ تو بہت ہائی ٹیکنالوجی والی انڈسٹری ہے۔ وہاں پر ہم لوگ جب گئے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیول کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ورک شاپ ہمیں ایک ویک کی دی، اس میں انہوں نے اپنا لیول ہمارے بچوں کے لیول تک گرایا، اور بچوں کو بالکل بیسکس بتا کے ان کو انٹروڈیوس کرایا نینو ٹیکنالوجی سے، جو کہ ایک نئی فیلڈ آف سائنس ہے، ایڈوانس فیلڈ آف سائنس ہے۔ ہمارا اپنا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، ہمارے بچے چونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جس کو یہاں پر یہ ہائر اسکول کہتے ہیں، یا 11th گریڈ اور 12th گریڈ کہتے ہیں وہاں کے بچے، ہمارے بچے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں، ابھی تو اس فیلڈ کو جوائن نہیں کر سکتے، جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، میڈیکل کر رہے ہیں، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے انٹرسٹ انہوں نے بہت شو کیے ہیں ورک شاپس کے دوران، ان سے بڑے اچھے کوشچنس کیے ہیں، وہ بھی بڑے امپریس ہوئے ہیں ہمارے بچوں سے، بڑا انٹرسٹ شو کیے، لیکن اتنی جلدی وہ جب تک اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں تو پھر ادھر آتے ہیں، یا کہیں پر بھی جاتے ہیں تو اس فیلڈ میں وہ جا سکتے ہیں۔
تو کیا اگر سجیشن آپ دینا چاہیں پاکستان میں اسکول سسٹم کے حوالے سے؟
میں تو خود ایک اسکول کی ٹیچر ہوں، میں تو کہتی ہوں ہمارا اسکول سسٹم بہت اچھا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو افیکٹو بنانا ہے، اچھی طریقے سے کنڈکٹ کروائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے بیسکس بہت اچھے ہیں، اسی لیے ہمارے بچوں نے آ کے یہاں پر یونیورسٹی لیول کے لیکچرز کو، چونکہ بیسکس ان کی اسٹرانگ تھیں، انہوں نے یونیورسٹی لیول کے لیکچر کو ابزارب کیا ہے، سمجھا ہے، اور ان سے ریلیونٹ کوشچنس کیے ہیں، ان کو کچھ مشکل پیش نہیں آئی۔ جو سسٹم چل رہا ہے بس اس کو افیکٹو کیا جائے، اور یہ کیا جائے کہ سب کو تعلیم دی جائے، امیر غریب سب کو، سب کے لیے عام ہونی۔
آسیہ احسان آرمی پبلک اسکول میں مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دورے میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔
بچے یہاں کے دونوں جگہ پہ محنتی ہیں، دونوں بچے سیکھنا چاہتے ہیں اور ان میں لگن بھی ہے یہاں کے پڑھنے کی، لیکن تھوڑا اسٹینڈرڈ ہم لوگ اسٹینڈرڈ میں تھوڑا پیچھے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے سلیبس اور کورسز وہاں پہ ریوائز ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کمپیٹ کریں گے، اور ہمارے بچے ہیں بہت وش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسٹڈیز کو اپنی کنٹینیو کریں یہاں پہ آ کے ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ ہمارا ابھی سسٹم آف ایجوکیشن ہے کافی ریوائز ہوئے اور کانسیپچل بیسڈ ہو گئے ہیں، اور کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہے وہاں پہ اسپیشلی ہمارا اے پی آئیز کا ہم نے کافی ریوائز۔
یہاں سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے تو کیا سمجھتی ہیں وہاں پہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے؟
ہاں جی اپلائی ہو سکتا ہے، ہم اپلائی کریں گے بھی اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچرس ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے بہت سی باتیں، اور اس کو لے کے وہاں پہ ہم ان کو بتائیں گے ہم کیا سیکھ کے آئے تو کیا نہیں۔
گزشتہ سال 16 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اسے ملکی تاریخ کا بدترین دہشت۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مچھر کے کاٹنے سے اب تک ہمیں صرف ملیریا کے مرض کا علم تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ڈینگی یا ڈینگے کا مرض بھی لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ گرم مرطوب علاقوں میں اس وائرس سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی پورے شد و مد سے جاری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور ہر سال ان سے 40 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتیں شدید فلو سے ملتی ہیں، اور اگر انفیکشن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ امریکی جریدے سائنس میں محققین کا ایک جائزہ شائع ہوا ہے، جس میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے انسانوں میں ایک ایسی مضبوط اینٹی باڈی یا قوت مدافعت کا ذکر کیا ہے جو ڈینگی کی دوسری قسم کے اثرات ختم کر دیتی ہے، جس میں وائرس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی خلیے پر مشتمل اس اینٹی باڈی کا ڈینگی کے مریضوں کے خون میں پتہ چلایا گیا۔ جیمز کرو امریکی ریاست ٹینیسی کی وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ویکسین سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ کرو کہتے ہیں کہ یہ ایک خلیے والی اینٹی باڈی انسانوں میں انفیکشن کو خلیوں میں انتہائی ابتدائی سطح پر روک دیتی ہے۔
The virus injects its own genes into the cell to make more of itself. وائرس
جسم میں داخل ہو کر خلیوں میں جینیاتی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ اینٹی باڈی واقعتاً اس وائرس کو روکتی ہے تاکہ وہ خلیوں میں اپنی جین سرایت نہ کر سکے۔ اس اینٹی باڈی کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا تو ان میں ڈینگی کا کامیابی سے خاتمہ ہو گیا۔ کرو کا خیال ہے کہ اس اینٹی باڈی کی دریافت ڈینگی بخار کی 4 قسموں کے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے۔
We believe that it's possible to find similar antibodies for the other serotypes. So
ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کی دیگر قسموں کے خلاف بھی ایسی ہی اینٹی باڈیز تلاش کی جا سکتی ہیں، چنانچہ اگر ہم واقعی انسانوں کے لیے کوئی دوا تیار کر پائے تو یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جو ڈینگی کی 4 قسموں میں مفید ہوگا اور 4 طرح کے وائرس کے خلاف کارآمد ہوگا۔ کرو کہتے ہیں کہ محققین دوائیں بنانے والی بہت سی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں جو اس اینٹی باڈی کو ڈینگی بخار کے علاج کے لیے دوا کی صورت دینا چاہتی ہیں۔ ڈینگی ہو یا کوئی اور مرض، اس سے بچاؤ کی اصل تدابیر تو وہی ہیں جو ہر مرض کے لیے ہیں۔ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں محض صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے، پانی جگہ جگہ کھڑا نہ رہے، اس میں مچھر پیدا نہ ہو، اور گڑھوں میں مچھر مار تیل ڈال دیا جائے، اور اسی طرح کی دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو ڈینگی کا ہر مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے جو گل. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.